بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قال من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ما الاسلام, سائل نے پوچھا اسلام کیا ہے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ, اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے, یعنی اعمال ظاہریہ, اور دل سے اللہ کا اقرار کرے. ولا تشرک بھی, اور تو اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. وتقیم الصلاۃ, اور تو نماز کو قائم کرے. بعض روایت میں المکتوبہ کا لفظ بھی ہے کہ فرض نماز کو تو قائم کرے, یہ لفظ بھی ہے. وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ, اور یہ کہ تو فرض نماز زکاۃ کو ادا کرے. تو الگ الگ طرق میں الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے, جیسے کہ یہاں ولا تشریک بھی ہے تو بعض طرق کے اندر ولا تشریک بھی شیئا ہے, یہاں الصلاۃ مطلق ہے تو بعض صلات میں المکتوبہ کا لفظ بھی زائد ہے. پھر اوپر جو ملائکہ کا لفظ گزرا تھا ان تؤمن باللہ وملائکته, تو بعض نسخوں کے اندر وکتبه کا لفظ بھی ہے, ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه. اس طرح نسخوں کے اندر فرق ہے, اس کے بعد زیادہ واضح ہوتی ہے. وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ, اور تم فرض زکوٰۃ کو ادا کرو. وتصوم رمضان, وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ وتصوم رمضان, اور تم رمضان کے روزے رکھو. بعض طرق کے اندر حج کا لفظ بھی آیا ہے کہ حج فرض ادا کرو. اب جس طریق میں لفظ حج آیا ہے وہ طریق لے لو, بہت اچھی بات ہے, تاکہ حج کے متعلق بحث ہی نہ کرنی پڑے کہ یہ روایت پہلے ہے, حج کی فرضیت بعد میں ہے, ایسے سب میں پڑھنا نہ پڑے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں تقدیم تاخیر کی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اخیر میں یہ سوال جواب ہے. بہت سے حضرات تو کہتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد کا یہ سوال جواب ہے, جب آخری زندگی میں یہ ہے تو پھر حج تو فرض ہو ہی گیا تھا, اسی لیے تقدیم تاخیر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے سیدھی سیدھی بات, یہاں راوی نے زکوٰۃ حج کو ذکر نہیں کیا, دوسرے طریق میں حج موجود ہے وہی بہتر ہے. قال ما الاحسان, سائل نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے. احسان کا ایک معنی اخلاص ہے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تم اس اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہے ہیں. قال متسفا, سائل آنے والے نے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ اب بظاہر یہ سوال بے جوڑ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایمان اسلام کی بات چل رہی تھی, احسان کی بات چل رہی تھی, یہ سائل نے ایک دم قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ لیا؟ یہاں کیوں, کیا جوڑ ہے قیامت کا سوال کرنے کے بارے میں؟ تو جواب سمجھو, یہ کائنات کی جو بزم اللہ نے سجائی ہے یہ ایمان اسلام کی برکت سے سجی ہوئی ہے. آپ نے حدیث پڑھی نے کہ جب تک ایک بندہ اللہ کہنے والا ہوگا وہاں تک قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ نے اس ایمان اسلام کی بزم کو, کائنات کو باقی رکھا ہے ایمان اسلام کی برکت سے, پوری کائنات باقی ہے. تو متصاح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزم کائنات جو ایمان اسلام کی برکت سے قائم ہوئی, یہ بزم کب ختم ہوگی؟ اس لیے یہ سوال بے جوڑ نہیں ہے. جیسے کہ کوئی جلسہ ہو اور اس جلسے کی تیاری ہو رہی ہو, شاندار شامیانہ بن رہا ہو, تو کوئی آدمی سوال کرے, بھئی یہ جلسہ کب ختم ہوگا, شامیانہ کب اٹھایا جائے گا؟ تو جس طریقے سے ابھی تو جلسہ ہوا نہیں, ابھی تو جلسے کی تیاری ہو رہی ہے, شامیانہ بن رہا ہے, اور اسی وقت کسی نے سوال کر لیا کہ شامیانہ کب اٹھے گا, کب جلسہ ختم ہوگا, تاکہ اس حساب سے ہم سامان گھر جانے کے لیے تیار رکھے. تو یہ سوال جس طرح بے جوڑ نہیں ہوتا, اس طریقے سے یہ سوال بھی یہاں بے جوڑ نہیں, کہ کائنات کی بزم ایمان اسلام کی برکت سے ہے. یہ بزم کائنات کو اللہ تعالیٰ کب سمیٹیں گے جو ایمان اسلام کی برکت سے قائم ہے؟ قال مل مسئول بأعلم من السائل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ جانکار نہیں ہے. جس کو سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ جانتے نہیں ہیں قیامت کے آنے کے بارے میں. اس جواب کے دو مطلب ذہن میں رکھو, مل مسئول بأعلم من السائل, پہلا مطلب یہ ہے کہ سائل اور مسئول دونوں برابر ہے اس علم کے اندر کہ قیامت کب آئے گی. سائل بھی برابر, مسئول بھی برابر, دونوں اس کے فکس ٹائم کے بارے میں بے خبر ہے, دونوں کو کوئی خبر نہیں ہے. دوسرا مطلب سمجھو, مل مسئول بعالم من السائل, تم سائل میں مسئول, اپنی بات چھوڑو, کسی بھی سائل اور مسئول کو خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ دوسرا مطلب, دنیا کے کسی بھی سائل کو, کسی بھی مسئول کو خبر نہیں ہے قیامت کب آئے گی. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا, عَنْ قریب میں تم کو قیامت کی علامتوں کی اطلاع دوں گا. قیامت کی دو طرح کی علامتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی علامتوں کو اشراط کہتے ہیں اور بڑی بڑی نشانیوں کو آیات کہا جاتا ہے. جیسے کہ طلوع شمس من مغربها، اس طرح کی بڑی بڑی نشانی، دابۃ الارض کا نکل کر کلام کرنا، اس کو آیتن کہا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو اشارات کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس کی علامتوں کے بارے میں بتلاؤں گا. مطلب عام علامتیں، معتاد علامتیں، عادتاً جو علامتیں ہیں وہ معتاد. پہلی علامت سمجھو، اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندی اپنے مالک کو جننے لگے، جب باندی اپنے مالک کو جننے لگے. کیا مطلب اس جملے کو اب اچھی طرح سمجھ لو. نمبر ایک، پہلا مطلب یہ ہے، دنیا میں اسلام خوب پھیلے گا، مسلمانوں کا غلبہ عجمی ملکوں پر خوب ہوگا، بہت ساری عجمی عورتیں باندی بنا کر لائی جائے گی. پھر عرب مسلمان ان سے جمع کریں گے، اس سے ان کے بچے پیدا ہوں گے، اور بچہ نسب میں اپنے باپ کی طرح کہلائے گا. ماں اجمن ہے، اجمی، اور باپ جو ہے عربی، تو بیٹا تو نسب میں باپ کے تابع ہو کر کے سید کہلائے گا کہ یہ آقا کا بیٹا، یعنی آقا کے درجے میں. اور ماں بہرحال باندھی ہی رہے گی، تو بیٹا بن گیا آقا کے درجے میں، اور ماں تو بیچاری باندھی ہی رہی. تو اس طرح اذا ولدت الامۃ ربها، تو آقاؤں کے جمع کے برکت سے اولاد ہوگی، اور یہ اولاد آقا کے حسب نسب کے مطابق ہوگی، اور ماں وہی باندھی رہے گی. تو گویا کہ ماں نے اپنے مالک کو جنا، ماں نے اپنے آقا سردار کو جنا، ایسا سمجھا جائے گا. نمبر دو، دوسرا مطلب سمجھو، جب مسلمان لوگ بہت سی عجمی باندیوں کو اپنے قبضے میں لیں گے، ان عجمی عورتوں سے جمع کے نتیجے میں بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے بڑے ہو کر باپ کی طرح بادشاہ بنیں گے، امیر بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، اور ماں تو وہیں باندھی کی باندھی رہی. تو رب مانا امیر، سید، کہ گویا کہ اس ماں نے یعنی باندھی نے اپنا امیر جنا، یعنی وہ جو بچہ ہوا وہ آئندہ بادشاہ بنا، امیر بنا، خلیفہ بنا. تو گویا ماں نے اپنے بچے کو مالک بچے کو جنا، گویا اپنے امیر کو جنا، اپنے جو ہے خلیفہ اور بادشاہ کو جنا، ایسا کہا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد جو خلافت منتقل ہوئی بنو العباس میں، تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت تھی، پھر بنو امیہ کے بعد خلافت گئی بنو العباس میں. تو بنو العباس کے خلفاء تمام کے تمام باندھیوں کی اولاد ہے، سوائے خلیفہ امین الرشید کے. باقی تمام خلفاء بنو امیہ کے، بنو عباس کے، وہ سب باندیوں کی اولاد ہیں، بس ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے نکاح کیا، اس سے امین الرشید پیدا ہوا اور وہ جو ہے بنو العباس کے خلیفہ بنے۔ یہی ایک جو ہے آزاد عورت کا بیٹا امیر اور خلیفہ بنا، باقی تمام جو ہے جمی باندیوں کی اولاد امیر اور خلیفہ بنی۔ نمبر پانچ، یہاں حدیث شریف میں کنایا ہے اولاد کی نافرمانی سے، کہ آئندہ زمانے میں اولاد ایسی نافرمان بن جائے گی کہ ماں کے ساتھ آمیرانہ برتاؤ کرے گی، ماں کے اوپر آرڈر چلائے گی، حکم چلائے گی، چل اتنے پیسے دے تو مدرسے جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا مدرسے، آمیرانہ انداز اختیار کرنے والے نافرمان ماں باپ کی اولاد پیدا ہوگی۔ اس کو حدیث شریف میں کہا گیا، اذا ولدت الامۃ ربها، چوتھی توجی سمجھو، ام ولد کی بیع کی کثرت ہو جائے گی۔ حالانکہ احناف کے یہاں تو ام ولد کی بیع جائز نہیں ہے، دوسرے ائمہ جائز کہتے ہیں، تو ام ولد کی بیع کثرت سے ہو جائے گی۔ تو ایسا ہوگا کہ ایک ام ولد باندھی بکی بکی بکتے بکاتے پھر آئی کہاں، اپنے بیٹے کی ملکیت کے اندر آئی، کہ بیٹا تو بڑا بادشاہ بن گیا، بڑا مالک اور سیٹھ بن گیا، اور اس کی ماں جو ام ولد باندھی تھی وہ بکتے بکاتے پھر سے دوبارہ اپنے بیٹے کی ملکیت میں بک کر کے آ گئی۔ ایسا زمانہ دنیا کے اندر آئے گا، گویا فساد زمانہ کی وجہ سے ام ولد کی بیع کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر پانچ، پانچویں توجہ سمجھو، عرب جو تمام امت مسلمہ کے سردار سمجھے جاتے ہیں، حضور نے بھی فرمایا تھا الائمۃ من قریش، تو عرب جو کل امت مسلمہ کے سردار سمجھے جاتے ہیں اور ملوک کا درجہ رکھتے ہیں، کہ عرب یعنی اہل اسلام کے بادشاہ، تو یہ عرب لوگ اجمی عورتوں سے پیدا ہونے لگیں گے، عرب لوگ اجمی عورتوں سے پیدا ہونے لگیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا زمانہ آ جائے گا کہ عرب لوگ اجمی عورتوں سے پیدا ہونے لگیں گے، یعنی عرب مرد اجمی عورتوں سے شادی کریں گے یا بانیاں بنائیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر اولاد پیدا ہوگی۔ تو اب یہ بچہ تو باپ کے تابع گنا جائے گا، تو اس کو تو عرب ہی کہا جائے گا، تو عرب بیٹا، اور عرب ہے سردار کے درجے میں امت مسلمہ کے لیے، وہ پیدا ہو رہا ہے ایک اجمی باندھی سے، کہ اس کی ماں ہے اجمی۔ تو یہ ہو جائے گا اذا ولدت الامۃ ربها، یعنی کہ عرب لوگ جو امت مسلمہ کے لیے ملوک اور بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ نکاح کریں گے یا باندھی کی حیثیت سے جمع کریں گے اجمی عورتوں سے، اور اس کے نتیجے میں جو بچے ہوں گے وہ تو باپ کی طرح عرب ہی گنے جائیں گے، لیکن ماں ہے اس کی اجمن۔ تو اب کیا ہو جائے گا کہ عرب جو سردار ہے وہ پیدا ہوا باندی کے ذریعے سے، اور ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ عربوں سے وہاں بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پر دادی یا ہماری پر نانی کوئی بنگلہ دیش کی تھی، کوئی انڈیا کی تھی، کوئی کہاں کی تھی، ایسا آج کے عرب لوگ بتلاتے ہیں. تو یہ بھی ایک توضیح کی گئی ہے. اذا ولدت الامۃ ربها، چھٹی توجیہ سمجھو. مطلق باندیوں کی خرید و فروخت کی کثرت ہو جائے گی. تم میں ولد نہیں، مطلق باندی، مطلق باندیوں کی خرید و فروخت کثرت سے ہوگی. یہاں تک کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا، ایک بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا. کیسے اپنی ماں کو خریدے گا وہ صورت بھی سمجھو. ایک باندی کا بیٹا ہوا، اس بیٹے کی وجہ سے یہ باندی اس بچے کی ماں بن گئی. باندی ماں، بچہ اس کا بیٹا، بیٹا آزاد ہے، وہ ماں کے تابع ہو کر باندی نہیں بنا. لیکن مالک جو ہے باندی کا، وہ باندی کو بیچ ڈالے. یہ رعایت کی نگر ہے کہ بھائی اس سے تو میرا بچہ ہوا ہے، نہیں بیچ ڈالو، یہ باندی اب مجھے نہیں چاہیے، بیچ ڈالے. پھر یہ آدمی مر گیا بیچنے والا مالک. اب یہ باندی مارکیٹ میں بکتی رہی. ایک وقت ایسا آیا کہ خریدتے خریدتے بیٹے کی ملکیت میں آ گئی، اور بہت سی مرتبہ بیٹوں کو پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ وہ تو ایک دم چھوٹا تھا اور اس کی ماں کو بیچ ڈالا گیا تھا، اس کے باپ نے بیچ ڈالا تھا، اور باپ مر گیا یا قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. یہ تو لمبے زمانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹا ہے، وہ مالک ہے، وہ حقیقت میں اسی باندی کا بیٹا ہے. بہت سی مرتبہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو یہ باندیوں کی خرید و فروخت کی کثرت کے دور میں ایسی شکلیں ممکن ہوا کرتی تھی. ساتویں توجہ سمجھو. اولاد ماں کو حقیر سمجھنے لگے اور ماں کے ساتھ باندی جیسا برتاؤ کرے. جیسے کہ باندی کے ساتھ برتاؤ، چلیے کامگار کپڑے دھو دے، ناشتہ بنا دے، ٹفن تیار کر دے، ارے تو باندی کو آرڈر دے رہا ہے یا ماں کو آرڈر دے رہا ہے؟ تو سگی ماں کے ساتھ برتاؤ باندی جیسا کرنے لگے. ایسا زمانہ دنیا کے اندر آئے گا جیسے آج کل ایسا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا. ایک بوڑھی اماں اب تو رہی نہیں، انہوں نے ہمارے حضرت الاستاد قاری احمد اللہ صاحب کو خط لکھا تھا، اور حضرت نے ہم کو اجرا کے سبق میں سنایا تھا. وہ عورت تھا، ایک ہمارے ساتھی تھے پڑھنے میں، وہ ہم سے کچھ آگے تھے، تو ان کی شکایت ان کی امی نے حضرت کو لکھی تھی، استاد کو، کہ آپ کے پاس یہ سبا اشرہ پڑھ کے آیا، اس کو جو ہے بڑے مدرسے میں پڑھانے کی جگہ ملی، اور بیٹا بڑا خارقاب بنا، تو بہو بھی ہم بڑی عالمہ لائے. بھائی ہمارے بیٹے کے ساتھ تو جاہلہ نہیں چلے گی، عالمہ چلے گی. لائے بہو. اب صبح میں فجر کے وقت بہو جو ہے اس کو بھی ایک مدرسے میں پڑھانے کی جگہ ملی، لڑکیوں کے مدرسے. تو صبح میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو کہتی ہے امی آپ کو چائے تیار رکھنے کے، مجھے ایک مدرسے کا وقت ہو جاتا ہے گھنٹے کا، آپ چائے ناشتہ تیار رکھیے تاکہ میں فارغ ہو کے دلی مدرسے پہنچ جاؤں. پھر مدرسے سے آتی ہے بہو جان، تو کہتی ہے امی کھانا تیار نہیں رکھا آپ نے، میں پڑھا کے آئی تھک گئی، ابھی تک کھانا آپ نے بنایا نہیں. اور صاحبزادے محترم بھی آ کر کہتے ہیں امی آپ کرتے کیا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ کھانا بھی نہیں پکا کے رکھتے، ہم بھڑا گیا ہے، تھک گئے، کھانا تیار رکھنا چاہیے۔ تو بہو بھی آرڈر چلا رہی ہے، بیٹا بھی آرڈر چلا رہا ہے، اور دونوں پڑھانے جا رہے ہیں۔ دوپہر میں بھی دونوں کا مدرسہ ہوتا ہے تو کھانا کھا کے دونوں خیلولہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد امی کو کہتے ہیں امی ظہر کے وقت چائے تیار رکھی، ہمیں مدرسے جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ بہو بھی پرس اٹھا کے چلی، بیٹا بھی چلا۔ پھر شام کو آئے گی، کہتے کہ امی مجھے تو مغرب بعد مطالعہ رہتا ہے، کل کے سبق کا، آپ روٹی وغیرہ بنا کے جب تیار ہو جائے آواز دیجیے، ہم آ کے کھا لیں گے۔ دیکھیے ماں کے ساتھ باندھی جیسا سلوک ہو رہا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس دور کے اندر۔ تو یہ ہے کہ اولاد ماں کے ساتھ باندھی جیسا سلوک کرنے لگے، ایسا دور آئے گا۔ نمبر آٹھ، توجہ نمبر آٹھ سمجھو، یہ جہالت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر جہل کی کثرت ہو جائے گی، کہ ماں بیٹا، بیٹا ماں، آقا باندھی، باندھی آقا، کوئی علم نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ دو صورت میں، جب ام ولد کی بے کثرت سے ہوئے، باندھی کی بے کثرت سے ہوئے، ایسے زمانے کے اندر یہ جہالت کا غلبہ ہوگا، کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تیری ماں کون ہے، تو کس کا بیٹا، کچھ پتہ نہ چلے۔ ایسا بکثرت دنیا کے اندر آئے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ انقلاب احوال سے بھی قرینہ ہوتا ہے، انقلاب احوال، یعنی اصل تو یہ ہے کہ اولاد ماں کی اطاعت کرے، لیکن حالات ایسے بدلیں گے کہ اولاد ماں سے اطاعت کروائے گی۔ انقلاب احوال سے بھی یقین آیا ہے۔ بہرحال ایسا دور دنیا کے اندر آئے، اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندھی اپنے مالک کو جننے لگے۔ تو دیکھ لیا، اس میں صرف باندھی نہیں ہے، آج کے آزاد دور کا بھی مسئلہ آ گیا کہ اولاد ماں کے اوپر آمیرانہ سلوک کرنے لگے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری روایت جو آپ ترمذی شریف میں پڑھیں گے، اس کے اندر ایک جگہ پر یہ تذکرہ ہے کہ اپنی ماں کی لوگ نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی اطاعت کریں گے، یہ بھی ہے ترمذی کی روایت کے اندر، جہاں وہ 15 علامتیں گنوائی گئی ہے اس کے اندر۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاتُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب آپس کے اندر مقابلہ کرنے لگے یا فخر کرنے لگے، اونٹوں کے چرواہے، کالے اونٹوں کے چرواہے عمارتوں کو بنانے کے اندر، ایک تو چرواہے نے وہ بھی کالے اونٹ کے چرواہے نے، اب فخر اور مقابلہ کرنے لگے کائی میں بلڈنگ بنانے کے اندر، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اب اس جملے مبارک کو سمجھو، رعات بول کر کے کنایا ہے جن کا نسب عالی نہ ہوئے، اور جو نسب کے اعتبار سے معاشرے میں رذیل اور گھٹیا قسم کے گنے جاتے ہوئے، وہ دولت مند بن جائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ یہ اس زمانے میں خوب ہو رہا ہے کہ نسب کے اعتبار سے رذیل اور نیچے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، شیڈیول کاسٹ، بیکورڈ کاسٹ کے لوگ مالدار بن کر کے اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ دوسری بات سمجھو، نیچے نسب کے لوگ حکام بن جائیں گے، اور حکام بن کر کے اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ نسب ہے بالکل نیچا گٹیا. وہ آ گئے حکومت کے اندر اور حکومت میں آ کر کے بلڈنگیں اونچی اونچی بنانے لگیں گے. تیسری بات یاد رکھنا, جس کے پاس کچھ نہ ہوئے ایسے خالی جیب لوگ بھی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے. اس وقت یہ بہت ہو رہا ہے, ایک پیسہ خود کے پاس ہے نہیں اور بنا رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں. بس ایک بورڈ لگائیں گے 2000 روپے کے خرچے سے اور بکنگ شروع, لوگوں کے پیسے لے کر بنائیں گے, بینکوں سے لون لے کر کے بنائیں گے. ایک پیسہ بھی ہے خود کے پاس نہیں, ٹاور کھڑا ہو رہا ہے تو پیسے ہے نہیں اور اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں. چوتھی بات ذہن میں رکھنا, کاروبار معمولی, آمدنی معمولی اور عمارت اونچی اونچی, دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہو فلاں بینک کے سوجنیہ تھی, سمجھ جانے کا کہ یہ گڑبڑ ہو. لوگ بینکوں سے لون لیں گے اور اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, آمدنی دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خاص آمدنی نہیں اور اونچی اونچی بلڈنگیں بن رہی ہے, تعمیرات عالی شان ہو رہی ہے. اب بوہم کا لفظ آیا, کالے اونٹ. عرب کے اندر کالے اونٹ گھٹیا چیز سمجھی جاتی تھی, گویا کہ کالے اونٹ کے چرواہے جو بالکل گھٹیا ہوتے ہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے. اور بعض شعرا نے اس کا مطلب لیا ہے, چرواہے جو سیاہ فام ہوئے, کالے رنگ کے ہوئے وہ چرواہے, گویا کہ پیشے کے اعتبار سے چرواہا گھٹیا پیشہ اور چرواہے کا کلر کالا, اسی لیے کلر کے اعتبار سے بھی گھٹیا نے پیشے کے اعتبار سے بھی گھٹیا اور وہ بنا رہا ہے عالیشان عمارتیں. تو یہ بھی قیامت کی علامت میں سے, یہ علامت ظاہر ہو گئی دنیا میں. یہ پہلی والی بھی, اذا ولدت الامت ربها واذا تطاول الرعاۃ لبل البهم فی البنیان, یہ دنیا میں عام ہے اس وقت کے اوپر. یہ دونوں نشانی قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں. اب یہاں وقف کرنے کا تو آگے والی عبارت فٹ بیٹھے گی, فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ فی خمس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا وقت جو تو پوچھ رہا ہے اے سائل, تو قیامت کا وقت پوچھ رہا ہے نا متسا, تو سن لے, قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. قیامت کے آنے کا وقت ان پانچ چیزوں میں ہے جن کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے, یعنی ان کا یقین علم اللہ ہی کے پاس ہے, بلا واسطہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ان پانچ چیزوں کا مطلب کیا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ ایک, وینزل الغیث دو, ویعلم ما فی الارحام تین, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا چار, وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ ہے پانچ چیزیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. ابو سورج جو میں گیا تھا جمبو سر حضرت کی عادت کے واسطے, تو یہاں سے گاڑی لے کر گئے اور بڑی گاڑی وہاں ڈابیل سے منگوائی تھی, تو میں نے سوچا کہ چھوٹی گاڑی راستے میں کہیں پر رکھ دے, پھر وہاں سے ہائی وے سے بڑی گاڑی میں جائے, پھر رات کو آ کے چھوٹی گاڑی لے کے ہم آ جائیں گے. تو بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی کہاں رکھنی؟ تو مجھے ذہن میں آیا کہ ممتاز ریسٹورنٹ پر رکھ دیا, تو میں وہاں چھوٹی گاڑی رکھنے گیا تو سرفراز کو فون کیا کہ بھائی سرفراز کہاں ہیں؟ تو کہا میں ریسٹورینٹ پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا میں اعجاز چاچا کو لے کے آ رہا ہوں. پر بڑے سائے پہ آ کے اعجاز وہ ان کے چچا خسر بھی ہوتے ہیں. ہم دونوں گئے اور وہ بسور ڈابل والی گاڑی آنے میں دیر لگ گئی. ایک گھنٹہ تقریباً اور ممتاز ریسٹورینٹ پر اس کے ساتھ بیٹھے, ادھر ادھر کی پنچاٹ ٹائم پاس کیا, روز کتنی چکن نکال رہے ہو, کتنا بکرے کا گوشت ریسٹورینٹ پر نکال رہے ہو. پھر اس نے میرا سارا سامان اٹھایا جو مجھے جمبو سے لے جانا تھا, اٹھا کر کے ہائی وے پر گاڑی میں رکھنے آئے. پھر رات 12 بجے کے قریب ہم ریٹرن آئے تو بھی اس نے جو ہے وہ گاڑی ساتھ کی, سامان ادھر ادھر کیا, پانی پلایا مائے. کس کو معلوم کہ اس کے ساتھ آخری گفتگو ہو رہی ہے. آج صبح جانا جاتا ہے اسی سرفراز کی بات کر رہا ہوں. ابھی جس دن میں جمبو سر گیا اس دن جاتے ایک گھنٹہ بیٹھا, اس کے ساتھ آتے ہوئے 10 منٹ پر, اور ساتھ میں ہی آئے, آگے پیچھے ہم ریٹرن میں. رات کو اس کا ہوٹل بند کرنے کا ٹائم ہوا تو بھی ساتھ آئے, ہماری گاڑی آگے اس کے پیچھے. اور جو میرے ساتھ آئے تھے آپ اعجاز تھا وہ گئے ابھی بار بولے, وہ ان کے چچا خسر بھی ہوں. تو یہ ہے بھائی, وما تدری نفس بأی أرض تموت. یہ 5 چیزوں کے اندر ہے. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کی آیت تلاوت فرمائی, ان اللہ عندہ علم الساعہ الآیہ. سوال جواب سب مکمل ہو گئے. ثم ادبر, وہ آدمی سائل نکل کے چلا گیا. جو سائل آیا تھا وہ آ کر کے نکل کر کے چلا گیا. اب یہ سائل چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ کو کیا فرمایا؟ ردو ہو گئے ان کو, بلا ہو گئے ان کو. فلم یروا شیئاً, کچھ بھی نہیں دکھا. صحابہ باہر ڈھونڈنے نکلے, بھائی وہ ساحل کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں دکھا. اور وہ آج کا زمانے کی طرح تھوڑا ہی تھا کہ روڈ ایک دم چالو ہوئے, نہ گاڑیاں دھنا دھن جاتی ہوئے, نہ ٹرین ہے, نہ فلائٹ چڑھا کر ملتی ہوئے. ایسا زمانہ تھوڑا ہی تھا کہ ابھی ٹرین پکڑ لی ہوگی, بس میں بیٹھ گیا ہوگا, ٹرک میں ہاتھ کر کے بیٹھ گیا ہوگا, چھکڑے میں چلا گیا ہوگا. ایسا تھوڑا ہی زمانہ تھا. صحابہ نے تلاش بھی کیا, فلم یروا شیئاً, کچھ بھی نظر نہیں آیا. کہاں گیا ساحل؟ الوپ ہو گیا ساحل, دکھائی. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانے کے بعد بتایا گیا کہ یہ جبرائیل امین تھے. وہاں تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جبرائیل امین تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ سائل جبرائیل امین ہے اور ہم سے یہ سب سوال و جواب کر رہے ہیں. حضرات شراح کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو پہچان نہیں سکے. یہ موقع پہلا بھی اور آخری بھی کہ یہ حضور پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ جبرائیل امین ہے, جانے کے بعد پتا چلا. تو بعض شرح نے اس میں سے ایک نقطہ نکالا, زوردار نقطہ نکالا. کیا نقطہ نکالا؟ کہ آپ قیامت کا وقت پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی, یہاں تو قیامت کا وقت تو کیا پتا چلے گا جس سے 23 سال پرانا تعلق ہے, وہ جبرائیل کا اس وقت پہچان اور شناخت نہیں ہو رہی ہے. قیامت کے وقت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ جبرائیل جن سے آج 22-23 سال پرانا تعلق ہے, غار حرا میں اول وہی لے کر آئے تب سے آج تک کا, ان کو آج پہچان نہیں پا رہے ہو جن سے 22-23 سال کا تعلق ہے, تو پھر قیامت کا علم تو کیسے حاصل ہو سکے گا؟ اب یہ ہیں کہ جبرائیل کو حضور نے بھی جانے کے بعد میں پہچانا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ ہذا جبرائیل, یہ تو جبرائیل امین تھے. یہ کب صحابہ کو بتلایا؟ نمبر ایک, اس مجلس کے اختتام پر حضور نے فرمایا, اس مجلس کے بعد, کہ وہ سائل جو آیا تھا معلوم ہے کون تھا؟ ارے وہ تو جبرائیل تھے. نمبر دو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ 3 دن کے بعد پتا چلا, یعنی 3 دن کے بعد حضرت عمر نے ایک بات پوچھی, تب بتلایا گیا کہ وہ آنے والے سائل حضرت جبرائیل امین تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ 3 دن نہیں, کافی عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ ساحل جو اس دن سوال کرنے کے لیے آئے تھے, یہ تھے حضرت جبرائیل امین. تو جبرائیل زندگی کے آخری ایام میں آ کر, غیر معروف شکل میں آ کر, شناخت نہ ہو سکے ایسی شکل میں آ کر کے سوال جواب کر رہے ہیں, اور اس سے دو کام ہوئے. ایک کام تو یہ ہوا کہ آج تک جو ایمان اسلام کی باتیں نازل ہو چکی تھی, ایمان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, احسان کے بارے میں, ان تمام کا خلاصہ اور لب لباب جبرائیل امین نے جامع انداز کے اندر بتلا دیا سوال جواب کے ذریعے. اور دوسرا یہ کہ جو باتیں اس وقت تک نازل ہو چکی تھی اس کی تثبیت کر دی, یعنی اس کی تائید کر دی کہ اب تک جو باتیں آپ پر نازل ہوئی ہے ایمان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, احسان کے بارے میں, وہ سب صحیح ہے. جو نسخ ہونا تھا ہو چکا, اور جو ہے وہ تثبیت, یعنی اب قیامت تک ثابت اور باقی ہے. ہذا جبرائیل جاء یعلم الناس دینہم, یہ ہیں جبرائیل جو آئے تھے لوگوں کو اپنا دین سکھلانے کے لیے, کہ لوگوں کو سوال جواب مکالمے کے انداز میں انہوں نے دین کا نچوڑ سنا دیا. معلوم ہوا کہ سوال جواب یہ بھی دین کی تعلیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کوئز, مکالمہ, یہ بھی تعلیم دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اب امام علی مقام کیا استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو حدیث میں جبرائیل نے ایمان کا سوال کیا, اسلام کا سوال کیا, احسان کا سوال کیا, اور اخیر میں حضور نے کیا فرمایا, یعلمون الناس دینہم, گویا ایمان, اسلام, احسان, دین سب مترادف الفاظ ہے, سب کے سب مترادف الفاظ ہے. قال ابو عبداللہ, ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل امام علی مقام فرماتے ہیں, جعل ذلک کلہ من الایمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان کامل کے اندر بتا دیا کہ یہ سب ایمان کامل کے متعلقات ہے, گویا کہ یہ سب ایمان کے اجزاء ہے. جز کل بھی ثابت ہو گیا اور جو ہے مترادف ہونا بھی ثابت ہو گیا. اس طرح امام علی مقام نے جو ہے اپنا مطلب ثابت کر لیا اور مرجیہ کی تردید کر دی, جو لوگ اعمال کو بے حیثیت گردانتے ہیں. اب اس حدیث کے متعلق چند اہم امور سمجھ لیجئے. پہلا ایک اہم معاملہ کہ جبرائیل امین تشریف لائے تو جبرائیل امین نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا یا سلام نہیں کیا؟ چونکہ یہاں جو روایت بخاری کی ہمارے سامنے ہے اس میں تو سلام کا ذکر نہیں ہے, تو شراح کرام نے یہ بحث چھیڑ دی کہ جبرائیل نے آ کر سلام کیا یا نہیں کیا. جواب نمبر ایک سمجھو, شراح کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر پہلے سلام کیا تھا لیکن راوی نے اس کو ذکر نہیں کیا. نمبر دو, جبرائیل نے سلام ہی نہیں کیا تھا, ڈائریکٹ بات چیت چالو کر دی, تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل جیسے فرشتے اور ایسا کرے, سلام بھی نہیں کرے اور آ کے ڈائریکٹ بات چیت چالو کر دے. تو جواب سمجھو اس کا, اکفا کے لیے جبرائیل اکفا چاہتے تھے, یعنی میں مسلمان ہوں نہیں ہوں, کون ہوں کیا ہوں, اس سے وہ اکفا رکھنا چاہتے تھے, اسی لیے سلام نہیں کیا اور ڈائریکٹ کلام چالو کر دیا. نمبر تین سمجھو, اس وقت تک سلام فرض نہیں تھا, آج بھی سلام فرض نہیں ہے, نہیں کرو گے تو بد اخلاق کہے جاؤ گے, سنت کے خلاف کرنے والے کہے جاؤ گے, فرض نہیں ہے, اس لیے جبرائیل نے سلام نہیں کیا. نمبر چار, ملائکہ مکلف نہیں ہے, ملائکہ مکلف نہیں ہے احکام کے, جن احکام کے انسان مکلف ہے ان احکام کے ملائکہ مکلف نہیں ہے, اور سلام بھی ان احکام میں سے ہیں جس کا تعلق انسان و جنات سے ہے, اس کا تعلق ملائکہ سے نہیں ہے. اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے, احسان کے متعلق اچھی طرح سمجھ لو, حدیث شریف میں مل احسان کی بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس جملے کو اچھی طرح سمجھو. پہلی بات, انسان نماز پڑھے یا کوئی بھی عبادت کرے, ہر وقت کے اوپر یہ مراقبہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, ہر وقت یہ مراقبہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, اور یہ مراقبہ نہایت آسان مراقبہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, نہایت آسان مراقبہ ہے. اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, تو اس کی برکت سے انسان کے لیے ریاکاری اور سنت کے خلاف عمل سے بچنا آسان ہو جائے گا. جب ہر وقت استظہار رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ریاکاری نہیں آئے گی اور خلاف سنت عمل سے بچ جائے گا, گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اس استحضار کی برکت سے, اور یہ استحضار نہایت آسان استحضار ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک دوسری اہم بات سمجھو, اولین درجہ احسان کا یہ ہے کہ آدمی اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے, یہ اولین درجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ اولین درجہ. لیکن اس میں ایک بات ملحوظ رہے کہ دنیا میں دیدار الہی ممکن نہیں ہے, دنیا میں دیدار الہی ممکن نہیں ہے, تو پھر کم از کم یوں دھیان کر لیوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کم از کم یہ دھیان کر لیوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندے کو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, اس طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. کی سیدھی بات سمجھو، یہاں احسان کے دو درجے کا بیان ہے، ایک درجے اعلیٰ اور ایک ہے درجے ادنا، اور بندوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اعلیٰ درجہ اپناؤ یا کم از کم ادنا درجہ اپناؤ. دو درجے احسان کے بتلائے گئے، پہلا درجہ اعلیٰ یعنی تم استحضاری کیفیت پیدا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت کرو. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دو درجے ہیں احسان کے. اب آپ اعلیٰ درجہ اپنے اندر پیدا کرو تو بہت اچھا، ورنہ کم از کم احسان کا ادنا درجہ تو اپنے اندر پیدا کر ہی لو. اس طرح بندوں کو ترغیب دی جا رہی ہے. بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ ایک مثال سے سمجھو اس کو. ایک آدمی دنیا کے کسی عدالت کے اندر ہے، کسی بادشاہ کے دربار کے اندر ہے، اور بادشاہ کا دربار عدالت سجی ہوئی ہے. اب یہ انسان بادشاہ کے دربار میں ہے تو پہلے یوں تصور کرتا ہے کہ میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں، معن یہ تصور بھی ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا دھیان اس کی توجہ کہیں نہیں جائے گی، بادشاہ ہی پر مرکوز رہے گی، جمی ہوئی رہے گی کہ میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں، بادشاہ سلامت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جج صاحب کو دیکھ رہا ہوں، جج صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں. تو دھیان کہیں بھٹکے گا نہیں، پورا دھیان بادشاہ کی طرف رہے گا. لیکن درمیانے عدالت میں، درمیانے دربار میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوا ہے. بادشاہ کا دربار تو بڑا ہے، اب بادشاہ ادھر کسی سے بات کر رہا ہے، اپنے کسی وزیر سے، تو یہ درباری کیا سوچ رہا ہے کہ اس وقت بادشاہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، گرچہ میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں گرچہ بادشاہ مجھے دیکھتا نہیں ہے. کیونکہ بادشاہ تو کسی کے ساتھ بات میں مشغول ہے یا کسی اور درباری کی طرف متوجہ ہیں، تو ادھر کی طرف تھوڑا ہی متوجہ ہوگا، نہیں ہو سکے گا. اب ایسے وقت پر آدمی کیا کرے گا، کچھ کام کرنے ہو تو وہ کر ڈالے گا جلدی جلدی کہ ابھی بادشاہ مجھے نہیں دکھ رہا ہے، لہٰذا اس کو موبائل پر کسی کو میسج کا جواب دینا ہے تو پھٹ سے ٹیکسٹ میسج پھٹ سے لکھ ڈالے گا، یا بہت بھوک لگی ہو تو جیب میں سے نکال کے کچھ منہ میں رکھ کے چبانا چالو کر دے گا کہ ابھی مجھے بادشاہ سلامت دیکھ نہیں رہے، جج صاحب مجھے نہیں دیکھ رہے، ان کا دھیان دوسری طرف ہے، میں پھٹ سے چبا لوں پھٹ سے کھا لوں اس طریقے سے. یا یہ کہ اپنے ساتھی سے کچھ چپکے سے باتیں کرنی ہے آہستہ آہستہ، تو اب یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، چلو میں جلدی سے ساتھی سے گپ شپ کر لوں آہستہ آہستہ چپ چاپ. دیکھیے ایک مثال ہے اس جملے کو سمجھنے کی کہ دربار اور عدالت سجی ہے. ایک موقع تو یہ ہے کہ بادشاہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم بادشاہ کو دیکھ رہے ہو، تب تو دھیان کہیں نہیں جائے گا. لیکن بیچ بیچ میں کیسا موقع آئے گا کہ بادشاہ تم کو دیکھتا نہیں ہے، تم بادشاہ کو دیکھ رہے ہو. تو ایسے موقع پر جب بادشاہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنے خارجی کچھ کام کرنے ہو تو پھٹ پھٹ کر ڈالو گے. جیسے بہت سے طلبہ یوں تصور کرتے ہیں مدرس مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، لہٰذا پھٹ سے وہ سبق کے علاوہ خارجی کام تڑ تڑ پھٹ پھٹ چٹ چٹ کر ڈالتے ہیں. کوئی کچھ کھا لے گا، کوئی کچھ بات کر لے گا، کوئی کچھ کر ڈالے گا، کر ڈالتے ہیں چٹ اور پھٹ اس طریقے سے. تو اب دیکھیے یہ تصور دنیاوی عدالتوں کے اندر ممکن ہے، دنیاوی بادشاہوں کے دربار کے اندر یہ چیز ممکن ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ ناممکن ہے. کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ اللہ ہمیں نہ دیکھتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف متوجہ نہ ہو، اللہ تعالی جو ہے ہم کو دیکھتے نہ ہو، اللہ ہماری بات سنتے نہ ہو، اللہ ہمارے کام پر بصیر نہ ہو، ایسا کبھی ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ گویا دونوں جملے کا نتیجہ اور لب لباب ایک نکلے گا کہ ہر وقت یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے ہر وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا استحضار اور دھیان تمہیں ایسا ہو کہ تم نافرمانی سے مکمل اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو مکمل بچاؤ۔ یہ گویا شروع سے انسان سے مطالبہ ہے۔ اب احسان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی سمجھ لو۔ یہ تو احسان کی جو بات حضور نے ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ۔ احسان کا لغوی معنی آتا ہے اتقان، دوسرا معنی آتا ہے ایصال النفع الی الغیر، کوئی فائدہ دوسرے کو پہنچانا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ کوئی بھی فائدہ، ایصال النفع الی الغیر، یہ احسان کہلاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اس اصطلاح میں کس کو احسان کہتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ حق تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح عبادت کرو کہ غیر اللہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ حق تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح عبادت کرو کہ غیر اللہ کی طرف توجہ اور دھیان نہ رہے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات فرمائی گئی۔ اور یہ صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں بھائی، ایک ہے ذکر اللہ کی کثرت اور دوسرا ہے اہل اللہ کی صحبت۔ ان دو چیزوں سے یہ صفت احسان بندے میں آئے گی، ورنہ اس کے بغیر صفت احسان کا آنا بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس کے بعد روایت میں آیا تھا لفظ ان تعبد اللہ فانک تراہ، تعبد کا مفہوم سمجھو۔ نمبر ایک عبادت، تعبد کے معنی عبادت، اور عبادت کی تین قسم ہے وہ آپ جانتے ہیں، عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی۔ اور عبادت قولی اور عبادت بدنی اور مالی مشترک، یہ سب عبادت کے اقسام ہیں۔ نمبر دو عبادت بول کر اللہ کی اطاعت بھی مراد لی جاتی ہے، نمبر تین عبادت بول کر اللہ کی معرفت بھی مراد لی جاتی ہے کہ اللہ کی معرفت۔ بعض طرق کے اندر سائل نے آ کر کے یا محمد سے خطاب کیا، وہ بھی آیا ہے اسی حدیث میں کہ جب وہ سائل آئے تو سائل نے آ کر، جبرائیل نے آ کر کہا یا محمد مل ایمان، یہ بھی بعض سندوں میں آیا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑے اشکالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال کہ جبرائیل نے یا محمد کیوں کہا؟ ایسے بعض روایت میں یا رسول اللہ کہنا بھی آیا ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، تو کوئی اشکال نہیں، ٹھیک سوال کیا۔ لیکن جن روایتوں میں آیا ہے کہ سائل نے آگے سیدھا کیا کہا یا محمد مل ایمان، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یا محمد کہہ کر حضور کو کیوں خطاب کیا. اس لیے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو نا, اس طرح رسول کو نہیں بلایا جائے. تم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو یا خالو کیا کر رہا ہے, تو ایسا رسول کو تھوڑا ہی کہوا ہے یا محمد. تو پھر جبرائیل نے آ کے کیوں کہا یا محمد؟ اس آیت کے خلاف کیا جبرائیل نے؟ تو جواب نمبر ایک, ملائکہ اس آیت کے مکلف نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اس کے ملائکہ مکلف نہیں ہیں. دوسرا جواب سمجھو, مخفی رکھنے کے لیے کہ میں اتنا نادان ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بھی میں نہیں جانتا. میں تو جانتا ہوں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہو. اپنی کیفیت مجہول رکھنے کے لیے جبرائیل نے کہا یا محمد. جیسے کہ اللہ آپ کو بڑا شیخ الحدیث بنا دے, بڑا صدر مفتی معاشرے میں عالی مقام بنا دے, آپ شان بان سے اپنی مسلط پر جلوہ افروز ہو, اور آپ کا بچپن کا کوئی دوست آ گیا تو وہ دوست آ کر کے آپ کو ڈائریکٹ, ارے عبداللہ کیسے ہے؟ آپ کے مریدین جو ہر وقت آپ کا انگوٹھا چومتے رہتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ارے حضرت کو یوں یا عبداللہ کہہ رہا ہے, یہ جاہل کو شرم نہیں آتی, کیا کہتا ہے حضرت کو؟ حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ ذلہ العلی ادام اللہ ذلالہ العلی نے جاہل جھٹ کہیں کہا کہ ہمارے حضرت کو کہتا ہے عبداللہ؟ وہ جاہل کو بیچارے کو کیا پتا ہے؟ خیر, آپ عبداللہ سے آگے بڑھ کر کے حضرت اقدس دامت برکات اوم یہ سارے لقب آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں, تو اس بیچارے کو کیا معلوم؟ اس لیے وہ بیچارہ اس طریقے سے بولتا ہے. تو بہت سی مرتبہ مخفی رکھنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آپ اس وقت اس مقام پر ہو اور کن القاب اور آداب کے آپ کے آپ مستحق بن گئے ہو. چوتھا جواب سمجھو, جبرائیل کا یا محمد کہنا یہ خطاب عالمی ہے. عالمی نہیں, خطاب عالمی نہیں ہے, خطاب لغوی ہے. خطاب عالمی نہیں ہے, خطاب لغوی ہے. یعنی جبرائیل نے یا محمد کہا تو علم اور نام مراد نہیں ہے, لغوی معنی مراد ہے. یعنی اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے دنیا میں اور آسمانوں پر بہت زیادہ ہے, جن کی بہت زیادہ تعریف دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آسمانوں میں بھی جن کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے, یہ علم مراد نہیں, لغوی معنی مراد لیا. جیسے بعض ملکوں میں کیا رواج ہے کہ کسی کا نام معلوم نہ ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ نام بولتے ہی نہیں کہ کاموں کا جھنجھٹ میں پڑنے کا. بعض جگہوں پر عام رواج ہے جیسے مدینہ المنورہ میں نام معلوم نہیں ہوگا یا محمد پہ فلاں, نام نہیں معلوم ہوگا سیدھا کہیں گے یا محمد, تو سمجھ جانے گا اس کو آپ کا نام معلوم نہیں ہے. نام معلوم ہوتا تو پوچھتا یا بندر کیا نام ہے تیرا, وہ لوگ بندر نام بڑے فخر سے رکھتے ہیں, رکھتے ہیں کہ نہیں بندر نام بڑے فخر سے, آپ دھیان سے سنتے بھی ہو ان کو. تو پھر یہ تو نام معلوم نہیں تھا اس لیے بیچارے نے آپ کو بندر کہہ دیا. بعض جگہ کے اوپر جو ہے معلوم نہیں ہوتا نام تو سیدھا عبداللہ ہی کہتے ہیں, بس عبداللہ. بعض جگہ کے اوپر رفیق کہنے کا رواج ہے, تو اپنے یہاں کے انڈین حاجی جاتے تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہاں بدھا نام رفیق سے ہو نہیں سوچتے کہ بیچارے کو نام نہیں معلوم, تو اپنے دکان پر جاتے ہیں تو دکاندار یا رفیق ہی یا رفیق, کیونکہ اپنے لوگ بھاؤ کرنے کے عادی ہیں نا. وہ کہتا ہے خمستا عشر, وہ کہتا ہے عشرا, وہ کہتا ہے خمسا, کہتا ہے خمستا عشر, بھاؤ کرا دیتا ہے. عرب لوگ کنڈال جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رفیق کر کے وہ ڈانٹتے ہیں. تو کہتے کہ یہاں سب کے نام رفیق ہے اس طریقے سے. تو یہ ہے کہ بھائی بعض مرتبہ جو ہے آدمی کو نام ہی معلوم نہ ہو، تو یا جبرائیل نے یا محمد کہہ کر کے علم مراد نہیں لیا بلکہ لغوی معنی مراد لیا، اس لیے جبرائیل نے کوئی توہین نہیں کی. پھر ایک لفظ سمجھ لو جو یہاں بخاری میں تو نہیں ہے، دوسرے اس نسخے میں نہیں ہے، دوسرے نسخے میں ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. کتاب کا تذکرہ ہے بخاری کے دوسرے نسخوں میں، یہ نسخے میں نہیں ہے. گویا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری. تو کتنی آسمانی کتاب؟ تو صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن مفسرین محدثین نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی 104 کتابیں نازل فرمائی، چار بڑی بڑی، قرآن، تورات، زبور، انجیل، اور 100 چھوٹی چھوٹی جن کو ہم صحائف سے تعبیر کرتے ہیں. 50 صحیفے اللہ نے حضرت شیش علیہ السلام پر اتارے تھے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے. تو اس طرح کتابوں کے اوپر ہمارا اجمالی ایمان ہو جائے گا تو بھی کافی شافی ہو جائے گا کہ ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس طریقے سے. تو بہرحال یہ حدیث جبرائیل ہے، ام السنن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انما الاعمال بسم اللہ کے درجے میں، اور یہ حدیث سورۃ الفاتحہ کے درجے میں، چونکہ جبرائیل امین نے حیات اقدس کے آخری ایام میں آ کر کے دین کا خلاصہ اور لب لباب لوگوں کو بتلا دیا تھا. اب ترجمۃ الباب سے ربط تو بالکل واضح ہیں کہ جبرائیل نے سارے سوال کر ڈالے تھے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ سارے سوال حدیث میں موجود ہے، وہی ترجمۃ الباب میں ہے. جی فضل رحمان سب گنج مراد آبادی کے ملبوسات میں ہیں کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے گود میں لے کے پیار کرتا ہے. یہ ہے انت عبد اللہ کا ترا، کیسی استحضاری کیفیت ان کو ہوتی ہوگی اندازہ لگا. جی آپ یہ بھی نکال سکتے ہو کہ جبرائیل جیسے امام الملائکہ نے باقاعدہ سفر کیا لوگوں کو دین سکھانے کے واسطے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی دین سکھانے کے لیے سفر کریں. چلو ابھی آ گیا بابو، کوئی عنوان نہیں لگایا امام علی مقام نے، اور بعض نسخوں میں تو بابن بھی نہیں ہے. یہ نسخے میں تو ہے بابن لیکن بعض میں ہے ہی نہیں. پہلی توجہ سمجھو، سابقہ باب کی یہ فصل ہے جو باب امام نے قائم کیا نا جبرائیل کے سوال والا، اسی کی یہ فصل ہے. دوسری بات سمجھو، تسلی دینا مقصود ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر ایمان پہ وسط ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ کسی کے دل میں ایمان پہ وسط ہو گیا تو پھر وہ کبھی نکلنے کا نام لیتا نہیں۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ دور رسالت کے اندر مرتد ہو گئے، تو بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک ایمان کی مٹھاس چکھی ہی نہیں تھی، ایمان ان کے دل میں پیوست ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے جیسے ارنیین۔ تو ایمان دل میں پیوست ہی نہیں ہوا تھا، اور جو ہے ایمان کی حلاوت انہوں نے چکھی ہی نہیں تھی، اس لیے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے۔ اس بات کی تسلی کا مضمون ہے۔ پھر امام عالی مقام ایک جملے کے ذریعے اپنے مقصد پر استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ذہن ساتھ دے رہا ہے کہ یہ پڑھا ہے پہلے؟ شکریہ۔ چلو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے امام کے استدلال کا، سألتک هل یزیدون ام ینقصون، کہ ہرقل نے جو حضرت ابو سفیان کو سوال کیا تھا کہ مدعی نبوت کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو ایمان کی کمی بیشی صراحتن تو نہیں ہے، مومنین کی کمی بیشی کا ذکر ہے، اس سے ایمان کی کمی بیشی پر استدلال کیا ہے۔ هل یزیدون ام ینقصون، مومنین کی کمی بیشی کے بارے میں ہرقل نے سوال کیا تھا، اس سے استدلال کیا ایمان کی کمی بیشی کے اوپر۔ اور چونکہ حدیث میں صراحتاً ایمان کی کمی بیشی نہیں ہے، اسی لیے امام عالی مقام نے اس پر کوئی ترجمۃ الباب باندھا نہیں، کیونکہ باب باندھتے تو استدلال کس سے کرے، یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہرقل کے سوال جواب کے اندر ایمان اور دین کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ وہ جو پوری روایت میں سوال جواب آپ نے پیچھے پڑھے تو وہاں کہیں ایمان کہیں دین اس طرح کے الفاظ ہرقل نے استعمال کیے تھے، ہویا ہرقل نے اللهم رب هذه الدعوة الحمد صلاة قائمة في سيدنا محمد رسول الله الكريم الدرجة الرفيعة باسم المقام الذي وافى وارزقنا شفاعته يوم القيامة. دوسرا استدلال اس طرح ہے کہ دیکھو ہرقل نے کبھی کیا کہا وَقَذَلِكَ الْإِيمَانِ, کبھی کہا هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْتَةً لِدِينِهِ وَقَذَلِكَ الْإِيمَانِ, تو کبھی ایمان کا لفظ استعمال کیا کبھی دین کا لفظ استعمال کیا, تو ہرقل نے بھی اپنے کلام میں اس کو مترادف معنی میں استعمال کیا, ایمان کو دین کو سب کو مترادف قرار دیا. یہ ایک دوسرے انداز میں امام کا استدلال ہے, لیکن اس استدلال پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہرقل کون سا یہ ہو گیا کہ اس کے قول سے استدلال کیا جا رہا ہے, جبکہ اس کا ایمان جو ہے یقینی نہیں ہے. بعض حضرات اس کے ایمان کی بات کرتے ہیں, جمہور ایمان کا انکار کرتے ہیں, تو جب اس کا ایمان ہی مشکوک مسئلہ ہے تو اس کے قول کو امام بخاری جیسے آدمی کیوں بطور حجت پیش کر رہے ہیں؟ تو اس کے دو جواب سمجھو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے. ایک جواب تو یہ کہ ہرقل کی تمام گفتگو جو ابو سفیان کے ساتھ ہوئی سوال جواب, وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہوئے, کیونکہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا, اس روشنی میں اس نے کی, اس وجہ سے اس کی اس بات کو بطور حجت اور دلیل کے ذکر کیا. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عباس نے یا نکیر نہیں فرمائی اس بات کو نقل کرتے ہوئے. دوسری بات, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اس بات کو امت مسلمہ نقل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے, کسی نے آج تک ہرقل کے اس کلام کی تردید نہیں کی, تو امت مسلمہ کی تقریر یہ ہے ایک حجت جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ امت نے کسی نے اس کی تردید نہیں کی. یہ تقریر امت یہ ایک دلیل ہے ہرقل کے قول کی سچائی کی. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہرقل کے قول کو بطور استدلال کے ذکر فرمایا. باقی ساری توجیحات تو آپ نے وہاں پر پڑھ لی ہے, ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لو, شروع کے اندر کوئی بھی تحریک, کوئی بھی جماعت, جب اس کے افراد کم ہوتے ہیں تو تعلیم اور تربیت ان کی اکمل ہوا کرتی ہے. کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, جب اس کے افراد کم ہوتے ہیں تو تعلیم اور تربیت اکمل ہوا کرتی ہے. پھر جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو ذمہ داروں کو ہر ایک پر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, تو تعداد تعلیم اور تربیت کے اندر کمی آتی ہے, اور جہالت بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو گیا سختتن لدینہی لا یسختہ احد, کہ بعض لوگ جو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, کیوں مرتد ہوئے کہ بھئی جب تعداد بڑھ گئی ایمان لانے والوں کی اور ہر ایک کے اوپر نظر اور نگرانی اور تعلیم تربیت مشکل, تو پھر جو ہے کچھ جہالت آتی ہے, کچھ کمی آتی ہے, اور نعوذ باللہ لوگ ارتداد کے شکار ہونے لگتے ہیں. یہ ہر ادارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مدرسے میں تعداد کم ہوتی ہے تو ان کی تعلیم تربیت پاورفل ہوتی ہے, اور جہاں تعداد تم نے بڑھائی تو پھر تربیت کے اندر بڑی کمی ہو جاتی ہے, بڑی کمی ہو جاتی ہے. جی سابقہ باپ سے ربط سمجھو, پہلا ربط امام بخاری سے امام بخاری ادنا سے اعلیٰ پر ترقی فرما رہے ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے، ادنا سے اعلیٰ پر جانا چاہیے. پہلے ایمان کے تقاضوں کو آپ بیان کر رہے تھے، تو اس کے اندر جو ہے کن کن چیزوں سے بچنا، کن کن چیزوں کو اپنانا آپ نے ذکر کیا. اب فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچاؤ، یہ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو گویا ادنا سے اعلیٰ پر ترقی کرتے ہوئے یہ باب امام نے قائم فرمایا. نمبر دو، دوسرا ایک اچھا ربط سمجھو آسان. پچھلے باب میں صفت احسان کا تذکرہ ہوا، مل احسان، تو یہ عنوان قائم کر کے امام علی مقام احسان حاصل کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ تمہیں صفت احسان حاصل کرنا ہو تو اپنے دین کو ہر طرح کی تہمتوں سے پاک رکھو، مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، تو تم کو صفت احسان حاصل ہو جائے گا. تو صفت احسان جو سابقہ باب میں، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ امام علی مقام نے اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے امت کو بتلایا ہے. باب فضل من استبر علی دینہ ای لحفظ دینی، آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے جن چیزوں سے دور اور پاک صاف رہے ان کا بیان. دین کی حفاظت کے لیے جن جن چیزوں سے دور رہے اپنے آپ کو بچاوے اس کا بیان. دوسری تعبیر کیا کریں گے، اپنے دین کو ہر طرح کی تہمتوں سے پاک صاف رکھو، اپنے دین کو ہر طرح کی تہمت سے پاک صاف رکھو. یہ دونوں اس کے مفہوم ہیں. باب فضل من استبر علی دینہ، تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اپنے دین کو آدمی پاک صاف رکھے اور دین کے خاطر ہر طرح کی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کو بیان کرنا ہے.